அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். அல்ஹம்துலில்லாஹி நஹ்மதுஹு வ நஸ்தயீனுஹு வ நஸ்தக்ஃபிருஹு வ நுஃமினு பிஹி வ நதவக்கலு அலைஹி வ நஊது பில்லாஹி மின் ஷுரூரி அன்ஃபுஸினா வ மின் சய்யிஆதி அஃமாலினா. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. قابل احترام بھائیو دوستو اور بزرگو, آسمانوں سے اللہ کا ایک خط آیا ہے اور ایک پیغام ہے, اور وہ پیغام یہ ہے کہ اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنی آل و اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, جیسے سردی سے بچوں کو بچاتے ہیں ہم انتظام کرتے ہیں, گرمی ہے تو گرمی سے بچنے کا انتظام کرتے ہیں اولاد کے لیے کہ بہت گرمی ہے بے حب سے ہوگا, ایئر کنڈیشن کا انتظام کرو, سردی ہے بہت ٹھنڈی ہے بھی لحاف کا انتظام کرو, ہیٹر کا انتظام کرو. فطری چیز ہے, انسان کرتا ہے اپنے آل و اولاد کے لیے. تو اللہ کہتے ہیں کہ جیسے اپنے اولاد کے لیے دنیا میں تم انتظام کرتے ہو گرمی سے بچنے کا, سردی سے بچنے کا, اسی طریقے پر جہنم کی آگ سے بچنے کا بھی انتظام کرو, خود بھی بچو اور اپنے اولادوں کو بھی بچاؤ. اور کیسے بچے گا؟ اس لیے کہ دین دیکھو, مرنے کے بعد دو چیزیں ہیں, یا تو جنت ہے یا جہنم ہے, تیسری چیز نہیں ہے. کہ مرنے کے بعد یا تو جنت میں جائے گا آدمی یا جہنم میں جائے گا, حدیث شریف میں آتا ہے کہ تیسری چیز نہیں ہے کہ وہاں. اور اس کا انتظام کہاں سے کرنا پڑے گا؟ یوں کہ یہاں سے کرنا پڑے گا, دنیا سے. قبر میں آدمی جائے گا تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ قبر میں جو ہے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہوگا, اور حبس ہوگا قبر میں, حبس. تو اس کی ٹھنڈک کیسے ہے؟ کیونکہ صدقے کے ذریعے سے ایئر کنڈیشن لگاؤ. قبر کا ایئر کنڈیشن لگانا ہو قبر میں, صدقہ کرو. یہ روایت میں آتا ہے کہ صدقے کی وجہ سے وہاں کے ایئر کنڈیشن لگے گا. تو صحابہ کا یہ معمول تھا, اپنے گھروں میں دین آئے اس کی فکر کرتے تھے. آج چونکہ ہمارے یہاں غفلت ہے, تو غفلت کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کے یہاں کا معمول تو ہم نے دیکھا نہیں, لیکن ہمارے یہاں ہندوستان میں تو ہم دیکھتے ہیں خوب سردی ہو رہی ہے اور بچہ سویا ہوا ہے اور لحاف گر گیا, باپ فجر کی نماز کے لیے جاتا ہے تو لحاف نیچے گرا ہوا ہے تو لحاف ڈال دیتا ہے اس پر, بیٹا آرام کر, میں جنت میں جا رہا ہوں تو جہنم میں جا. یہ نہیں, اس لیے اپنی آخرت کا فکر کرنا ہے. مرنا سب کو ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. یہ اللہ اعلان کرتے ہیں, دنیا کی زیب و زینت کو دیکھتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں. دنیا کی مثال ذرے کی ہے اور آخرت کی مثال پہاڑ کی ہے. ذرہ دکھائی دیتا ہے اور پہاڑ دکھائی نہیں دیتا, تو آدمی غافل رہتا ہے. سب سے پہلا اور سب سے بڑا عذاب مسلمان پر جو آتا ہے, سب سے پہلا اور سب سے بڑا عذاب مسلمان پر جو آتا ہے مردوں اور عورتوں پر, وہ غفلت کا آتا ہے. غفلت کی وجہ سے قرآن پڑھنے میں جی نہیں لگے گا, غفلت کی وجہ سے اللہ کے حکامات کو پورا نہیں کرے گا, غفلت کی وجہ سے اسے پتہ ہی نہیں اللہ کا کیا حکم ہے, ٹورنٹو کے کینیڈا کی حکومت کے قانون کیا ہیں وہ پتہ ہوگا. کمال صاحب یہاں یہ قانون ہے کہ اتنی اسپیڈ سے چلنا چاہیے, اور یہاں یہ قانون ہے کہ رستے پر کوئی چیز پھینکو مت, یہ سارے قانون معلوم, لیکن اللہ کے قانون معلوم نہیں. کہ زکوٰۃ کا کیا قانون ہے, اتنا غافل ہو گیا. اور بعض لوگ تو اللہ معاف فرمائے اپنی زکوٰۃ خود کھا جاتے ہیں. یہ لے ہوا لے کر کہ اپنی زکوٰۃ خود کھا جائیں گے, انہیں پتہ نہیں ہے کبھی اللہ کا حکم ہے. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, ایک اللہ کا حکم کا پورا کرنا, ساتوں آسمان اور زمین کے خزانے ہاتھ میں آ جائیں اس سے زیادہ قیمتی ہے, اور ایک اللہ کے حکم کا ٹوٹنا ساتوں زمین اور آسمان کے ٹوٹ جانے سے زیادہ خطرناک ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دل کو دیکھتا ہے, اور دل کو دیکھ کر پھر اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ آدمی کیسا چل رہا ہے. سب اللہ کو سب معلوم ہے کہ کس کے دل میں کیا خیال آیا, اس کے اعتبار سے اللہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. بہت رجب گزر گئے, شعبان بھی شروع ہو گیا, رمضان بھی آ جائے گا, بہت شعبان بھی گزر گئے, بہت رمضان گزر گئے, لیکن ہم نے اپنی زندگیوں کو نہ بدلا. اس لیے زندگیاں بدلنے کا ارادہ کریں, ہم ارادہ کریں کہ مجھے زندگی بدلنی ہے. تو مسجد میں آنے میں مزہ آئے گا, فرض کو قرض سمجھ کے نہیں پڑے گا, سجدہ کرنے میں مزہ آئے گا. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا اسے مزہ آئے گا. کیوں؟ کہ میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہوں گا, احد پہاڑ سے زیادہ ثواب ملے گا. یہ نیکی کی قدر وہاں ہوتی ہے. دنیا میں تو آدمی کبھی نیکیاں کرتا ہے, بھول جاتا ہے, اسے پتہ نہیں ہوتا, لیکن نیکیوں کی قدر وہاں حشر کے میدان میں. اس لیے تین باتیں ذہن میں رکھنا, آج کا آپ کا سبق ہے تین باتیں. پہلا, اپنا دین ہم سیکھیں. دوسرا, اپنے دین پر ہم چلیں. اور تیسرا, اپنا دین دنیا میں پھیلے ہم اس کی کوشش میں لگے رہیں. اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے, جو مال دیا ہے, جو استعداد دی ہے, اس اعتبار سے آدمی اپنے دین کو دنیا میں آگے بڑھائے, کسی طریقے سے بھی آگے بڑھائے, کہ جس طریقے سے دعوت تبلیغ کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہو وہ کرو, خانقاہ کے ذریعے سے کرتے ہو تو وہ کرو, تصنیف تعلیم کے ذریعے سے کرتے ہو تو وہ کرو, جو طریقہ بھی آپ کو ٹھیک لگے, لیکن یہ کہ اپنے دین کو آگے بڑھاؤ. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے شاباشیاں ملیں گی, شاباشی اللہ دے گا, دنیا والے شاباشی نہیں دیں گے. دنیا والے تو کبھی آپ پر اعتراض بھی کریں گے, کبھی برا بھی کہیں گے, بھلا بھی کہیں گے, یہ چلتا رہے گا دنیا کا کھاتا. لیکن اللہ اس کو شاباشی دیں گے, جیسے حضرت بلال کو حضور نے شاباشی دی, بلال تیرے لیے خوشخبری ہے, حشر کے میدان میں لوگ پیدل چلیں گے, میں اللہ کے نبی براق پہ رہوں گا, تو میرے آگے آگے سرخ اونٹنی پر اذان دیتا ہوا چلے گا. یہ شاباشی دی. ہنی اللہ کا یا ابا بکر, ابو بکر تیرے لیے خوشخبری ہے, ان للجنت لها ثمانیۃ ابواب وانت تنادى من کل باب. ابو بکر تیرے لیے خوشخبری ہے, جنت کے آٹھ دروازے ہیں, آٹھوں دروازوں سے تجھے پکارا جائے گا. یہ شاباشی دی. کائے پر شاباشی ملی؟ ابو بکر کے پاس مال بہت تھا, ڈالر بہت تھے, پراپرٹیاں بہت تھیں, بلڈنگیں بہت تھیں, گیس اسٹیشن بہت تھے, یہ کرنا وہ اندر کا یقین, وہ نے ابو بکر کو ابو بکر بنایا. پھر اللہ تعالیٰ اسباب بناتے ہیں. صدیق اکبر اپنے اسلام لانے کا قصہ بیان کرتے تھے اور بہت روتے تھے. سب سے پہلے تو ابو بکر مسلمان ہوئے مردوں میں, عام طور سے مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلے کون مسلمان ہوئے؟ کہتے خدیجہ. مرد ابو بکر, تو ابو بکر کہتے تھے کہ کچھ اللہ کا نظام ایسا چلا کہ میں شام جاتا تھا تجارت کے لیے. یہ صدیق اکبر خود فرماتے تھے, اور تجارت کرتا تھا. تو میں وہاں گیا تو میں نے چار پانچ راتیں بڑے عجیب و غریب خواب دیکھے شام میں. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی ہے. بس جیسے بغرض تجارت لوگ جاتے ہیں تو بولے میں بھی جاتا تھا قافلے قریش کے قافلوں کے ساتھ. اب مسلسل میں خواب دیکھ رہا ہوں, میں ٹینشن میں آ گیا کہ مسلسل یہ خواب دیکھ رہا ہوں تعبیر کس سے پوچھوں. تو وہاں ایک راہب رہتا تھا صفورہ میں, صفورہ ایک بستی کا نام ہے, وہاں کپڑے بنتے تھے. اس صفورہ سے ہی سفاری بنا ہے, یہ سفاری کپڑے ہیں نا, یہ وہیں سے لیا ہے انہوں نے. کہ وہاں وہ بستی کا نام ہی صفورہ تھا, وہاں اچھے کپڑے بنتے تھے. تو ابو بکر وہاں جا کر کپڑے خریدتے تھے, وہاں سے مکہ مکرمہ لا کر بیچتے تھے. وہاں ایک راہب رہتا تھا, میں اس راہب کے پاس گیا اور کہا کہ مولوی صاحب میں پانچ چھ راتوں سے مسلسل یہ خواب دیکھ رہا ہوں. تو راہب اتنا بوڑھا تھا وہ کہ اس کی بھویں جو ہے لٹک رہی تھی. تو اس نے اپنا بھویں یوں اوپر کی, چہرہ دیکھا, یہ کہا کہاں سے آئے ہو؟ تو ابو بکر نے کہا بکا سے آئے ہوں. بکا, مکہ کو بکا کہتے تھے. تو صاحب نے کہا تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تمہارے گاؤں میں ایک نبی کا ظہور ہوگا اور اس کی زندگی میں تم اس کے وزیر بنو گے اور اس کے مرنے کے بعد تم اس کے خلیفہ بنو گے. یہ صدیق اکبر اپنا خواب خود سناتے تھے. تو ابو بکر کہتے تھے کہ میں نے تعبیر سن لی, بھول بھی گیا, خواب بھی بھول گیا, خواب کی تعبیر بھی بھول گیا. مرور زمانے کی وجہ سے آدمی کی چیزیں بھول جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی, حضرت خدیجہ مسلمان ہو گئیں. خدیجہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نماز پڑھتے تھے. وہ نماز پانچ نمازیں تو آئی نہیں تھی, معراج تو بعد میں ہوگی, لیکن عبادت کرتے تھے. تو حضرت علی 10 سال کی عمر تھی حضرت علی کی, وہ گھر میں آ کر دیکھتے تھے کہ کیا کر رہے ہیں آپ دونوں. تو آپ فرماتے کہ اللہ کا حکم آیا ہے, ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, لیکن علی کسی کو کہنا مت ابھی, لیکن نیا نیا معاملہ ہے, پتہ نہیں تمہارے والد سمجھیں نہ سمجھیں کیا ہو, ابھی کہنا مت. تو حضرت علی جو ہے نماز کے وقت میں حضرت علی بھی آ جاتے تھے. روایت میں ہے کہ 10 سال کی ان کی عمر تھی, وہ بیٹھے بیٹھے دیکھتے رہتے تھے حضرت علی کہ یہ دونوں نماز پڑھ رہے ہیں. تو حضرت خدیجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی کہ حضرت ہم یہاں عبادت کرتے ہیں, یہ کہ باہر جا کر سب کو کہہ دے گا بچہ ہے. آپ نے فرمایا نہیں, میں نے منع کیا تھا. ایک مرتبہ حضرت علی نے کہا کہ یہ جو تم کام کرتے ہو میں بھی کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں. تو انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا, بچوں میں پہلے مسلمان ہو گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے, سامنے ابو بکر ملے. اللہ کا نظام, واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ کہتے ہیں کہ ہمارا معاملہ غالب ہے, لوگ جانتے نہیں ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو دعوت دی. صدیق اکبر نے انکار نہیں کیا, لیکن صدیق اکبر نے بہت ہلکے انداز میں, بہت ہلکے انداز میں یوں کہا کہ محمد اتنی بڑی چیز کا دعویٰ کر رہے ہو تو اس کی کوئی دلیل, جیسے معجزہ کوئی چیز ایسی ہو لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں. جہاں یہ بات کہی تو حضور نے فوراً کہا دلیل, رؤیا کالذی رأیتھا فی الشام, تیرا وہ خواب جو تو نے شام میں دیکھا تھا. رؤیا کالذی رأیتھا فی الشام. او بکر کہتے ہیں میں تو خواب بھول بھی گیا تھا, تعبیر بھول بھی گیا تھا, لیکن حضور نے یاد دلا, چمٹ گئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. یاد رکھنا, دل میں خیر ہوگی تو اللہ خیر دے گا, یقینی ہے, وعدہ ہے. اور دل میں ہی کانٹا ہوا تو, دل ہی میلا ہوا تو کہیں کبھی نہیں رہے گا آدمی. چاہے رمضان آوے, چاہے حج آوے, چاہے شب قدر ملے, کچھ بھی ملے, کوئی دل ہی گندا ہے. اس کو قرآن میں اللہ کہتے ہیں اِن يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا, تمہارے دلوں میں خیر ہوگی ہم تم کو خیر دیں گے, یہ مت پوچھو کہاں سے دیں گے. تمیمداری, شام میں رہتے تھے بڑے تاجر تھے تمیمداری, حدیث میں آتا ہے بڑی تجارت تھی ان کی, شام جاتے تھے کپڑے خریدتے تھے, شام میں زیتون بہت ملتی تھی, تو زیتون لے کر اپنے اپنے علاقے میں جا کر بیچتے تھے, کپڑے ملتے تھے. تو تمیمداری اپنا قصہ کہتے تھے کہ میں شام گیا تو وہاں جناتوں نے مجھے اسلام کی دعوت دی. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, حرم شریف میں میں اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ابا کا آخری حج تھا, ظہر کی نماز میں ہم مسجد نبوی میں داخل ہو رہے تھے اور حرم کھچا کھچ بھرا ہوا, اور حج کے دن قریب, تو میں نے ابا سے کہا کہ میں نے کہا ابا پورا حرم جو ہے یہ بھرا ہوا ہے, تو ابا نے فوراً مجھے جواب دیا بیٹا یہ دعوت اور تبلیغ کی برکت ہے. تو میں نے ابا سے کہا کہ ابا اتنا بڑا مجمع ہے, اس میں سے بہت بڑا مجمع وہ ہے جو دعوت تبلیغ کو پہچانتا بھی نہیں جانتا بھی نہیں, چھ نمبر کیا ہے, ایک چلہ کیا ہے, تین چلہ کیا ہے, اجتماع کیا ہے, کچھ نہیں جانتا, بہت بڑا مجمع ہے مردوں کا عورتوں کا. تو ابا نے فرمایا کہ نہیں, جب دین کا کام ہوگا کسی شکل میں بھی ہوگا, یہ ابا فرماتے تھے کہ دین کا کام ہوگا کسی شکل میں بھی ہوگا اخلاص سے ہوگا, اللہ کے لیے کرے گا آدمی تو اس کے اثرات پہنچتے ہیں, چاہے بل واسطہ یا بلا واسطہ, ڈائریکٹ جماعت نہیں پہنچے گی لیکن کسی ذریعے سے اللہ اس کو ہدایت دے گا. کہ تمیمداری کا بھی ایسا ہی ہوا, کوئی صحابی تمیمداری کے پاس گیا نہیں دعوت دینے, شام میں رہتے تھے, شام میں سوتے تھے, وہیں اپنا تجارت کرتے تھے. تمیمداری خود فرماتے تھے کہ میں رات کو سویا ہوا اور جناتوں نے میرا انگوٹھا پکڑ کے ہلایا, جناتوں نے, اور ہلا کر یوں کہا تمیم مدینہ جا, مدینہ جا تو. تو تمیمداری نے کہا کہ میں نے سنا تو صحیح کوئی کہہ رہا ہے لیکن دکھائی نہیں دیا آدمی کہ کون کہہ رہا ہے, تو میں پھر سو گیا کروڑ بدل کے. آدمی ایسا آدمی کیا کرتا ہے, کروڑ بدل لیتا ہے. جہاں میں نے کروڑ بدلی تھوڑی مجھے آنکھ لے گی, خراٹے شروع ہوئے, پھر سے انہیں جناتوں نے جو ہے ٹانگے پکڑ کے ہلایا مدینہ جا. پوری رات پانچ سے چھ مرتبہ یہ قصہ ہوا. تمیمداری فرماتے تھے کہ میں گھبرا گیا, ویسے بھی آدمی گھبرا گئے, اور میرے ساتھ بھی ایسا قصہ ہوا ہے بولٹن میں انگلینڈ میں, بیان کیا حافظ پٹیل تھے اور راتیں اس وقت بہت چھوٹی تھی, بہت چھوٹی چھوٹی راتیں, تو بیان کرنے کے بعد فوراً سحری وغیرہ یہ کر کے بس فوراً ہی جو ہے آنے روزہ رکھنا ہے. کہا تو اب میں نے ساتھیوں سے کہا کہ بھی اب کمرے میں تو کوئی خراٹا لیتا ہے کوئی لیتا ہے, میں تو اپنے مسجد میں کونے میں سو جاؤں گا, رات کے تھکے ہوئے ہیں. میں سویا تو دو آدمی آئے سر میں تیل ڈالنے لگے کہ مولوی صاحب نے تو صبح نہیں تھی دیوا, گجراتی میں بات کرنے لگے. اب انہوں نے جو ایک نے سر میں تیل ڈالنا شروع کیا, اتنے ٹانگے دبانے شروع کیا, ہمیں تو بہت اچھا لگا تھکے ہوئے تھی. یہ تو میرے ساتھ قصہ ہوا ہے. تو وہ جو ہے دونوں باتیں کر رہے ہیں اور گجراتی میں باتیں کر رہے ہیں, اور میں جو ہے اپنا سویا ہوں. تو میں نے دیکھا کہ بھی بہت اچھی خدمت کر رہے ہیں, کون ہے؟ تو یہ کروٹ میں نے لی تو کوئی نہیں, میں گھبرایا. میں نے کہا یا کوئی نہیں, یہ گڑبڑ ہے یہاں معاملہ. اب یعنی اپنی جگہ سے لے کر جہاں ساتھی سوئے ہیں جماعت سوئی ہو کمرے تک پہنچنا یہ بھی تو ایک کام ہے. کمرہ کہاں یہ بھی پتہ نہیں, اور اکیلا سناٹا, کسی کس کو فون کریں کس کو کہیں. بھائی میں نے کہا کہ کچھ بھی لینا نہیں, اپنا جو ضروری چیزیں تھی وہ لی. اب دروازہ کھٹکھٹائے تو ساتھی دیکھے تو جان میں جان آئی کہ چلو. پھر ساتھیوں نے کہا کہ ہاں یہاں ہے. اچھا, جناتوں نے نبیوں کو پریشان نہیں کیا ہے, انسانوں نے بہت پریشان کیا. بلکہ ایک موقع کے اوپر حضور نے جناتوں کی تعریف کی، بیان کے لیے حضور بھی جاتے تھے جناتوں میں، حدیثوں میں آتا ہے مکہ میں بھی جناتوں میں بیان کیا، باقاعدہ تاریخ دی جاتی تھی، مدینہ منورہ میں بیان کیا. عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھوکا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو کہا کہ بھی میرے گھر پر کھانے کے لیے آؤ، مجھے پتہ نہیں تو میں گیا نہیں، تو حضور آئے، حضور نے کہا کہ عبداللہ تم کھانے کے لیے نہیں آئے، حضرت مجھے تو پتہ ہی نہیں، ان کو ہو گھر میں کھانا تو ختم ہو گیا، تم بھی آ جاتے تو کچھ کھا لیتے، چلو کوئی بات نہیں. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نروس ہو کر مایوس ہو کر بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے وپڑے بدلے، خوشبو وشبو لگائی اور باہر سے آواز دی، عبداللہ بن مسعود ہے، عبداللہ بن مسعود. میں خوش ہو گیا کہ شاید کہیں سے کھانا آ گیا ہے، مطلب حضور بلا رہے ہیں مجھ کو. میں بھی تیار ہو گیا کہ حضور کو معلوم ہے کہ بھوکا بیٹھا ہے، تو میں نے کہا ہاں حضرت حاضر ہوں، حضرت ہوں. اچھا آؤ عبداللہ، چلو آؤ. اب کپڑے دے کے بدلے ہوئے ہیں، کہیں جانا ہے حضرت کو، تو عبداللہ بن مسعود کا ہاتھ پکڑا. اب ہاتھ پکڑ کر جو ہے گھر تک تو لے گئے، لیکن کھانے وانے کا تو کچھ پوچھا نہیں، گھر سے آگے بڑھے، میں سمجھا کھانا وانا تو ہے نہیں، کچھ اور کام ہے. اب آگے بڑھ کر یوں کہا کہ عبداللہ ہم دونوں جا رہے ہیں جناتوں میں بیان کرنے. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میرے پاؤں تلے کی زمین سرک، ایک تو بھوکا تھا میں وہ ٹینشن، اور یہ دوسرا ٹینشن آ گیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کے جا رہے ہیں کہ فلاں جگہ جناتوں کا مجمع جمع ہے، وہاں بیان کرنا ہے. تو تم، میں نے کہا کسی ساتھی کو لے لوں، تو تم کو میں نے لے لیا. تو عبداللہ بن مسعود اب ہاں بھی نہیں کہہ سکتے، نہ بھی نہیں کہہ سکتے، حضرت بھوک لگ رہی ہے پیچھے جاؤں، کچھ نہیں. اب حضور نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے، چلو. چلتے چلتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میں وہاں جاؤں گا، عجیب عجیب شکلیں نظر آئے گی، تو ایک دائرہ کر کے میں تمہیں بٹھا دوں گا، وہ دائرے سے نکلنا مت، اگر نکلو گے تو جنات اچک لیں گے تمہیں. عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت میں تو آپ کا پاؤں پکڑ کے بیٹھوں گا، جہاں آپ وہاں میں، یعنی جہاں آپ وہاں میں. اب وہاں گئے، وہاں جا کر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، کھڑے رہے. میں تو وہیں نیچے، کہتے تھے کہ عجیب عجیب شکلیں دیکھتا تھا، لیکن میں تو آنکھ بند کر کے بزرگ بن کے بیٹھ گیا تھا. جیسے آدمی بہت دھیان سے سنیں ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے. تو حضور نے اب سورہ رحمان پڑھ کے سنائی، فبأي آلاء ربكما تكذبان پر جب پہنچتے تو سارے جنات جواب دیتے، ہاں اللہ کی کون سی نعمتوں کی ہم ناشکری کریں گے، اللہ کی کون سی نعمتوں کی ناشکری کریں گے. یہی سورہ رحمان صحابہ کو سنائی، تو صحابہ نے کسی نے جواب نہیں دیا، تو حضور نے جناتوں کی تعریف کی کہ تم سے تو جنات اچھے ہیں، ہر فبأي آلاء ربكما تكذبان پر جواب دیتے تھے، تم نے تو اتنا جواب بھی نہیں دیا. تو یہ جن تھے، جیسے مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گئے تو قرآن سن کے. تب تمیم داری کہتے تھے کہ ان جناتوں نے مجھے سونے نہیں دیا، مدینہ جا، دعوت دیتے تھے مدینہ جا اسلام قبول کر. تمیم داری کہتے ہیں کہ وہاں بڑے بڑے راہب رہتے تھے، احبار رہبان، میں نے ان سے جا کے مشورہ کیا تو راہبوں نے کہا ہاں ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جنات، تم چلے جاؤ مدینہ منورہ، خیر مل رہی ہے. خیر یاد رکھنا، دل میں خیر ہے تو اللہ خیر دے گا، دل میں خیر نہیں ہے اللہ خیر نہیں دے گا. اس لیے اللہ سے قلب سلیم مانگو کہ اللہ مجھے قلب سلیم دے، تو اللہ جتنے بھی رضائل ہے اللہ اس کو پاک کرے گا. اور اللہ تعالیٰ، اس لیے حدیث میں دعا کیا آتی ہے، اللہم زیننا بزینت القرآن، اللہم زیننا بزینت الایمان، اے اللہ قرآن کے نور سے میرے دل کو روشن کر دے، ایمان کے نور سے میرے دل کو روشن کر دے. تمیم داری کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کر لیا مدینہ منورہ آنے کا، لیکن میں نے سوچا کہ اتنا لمبا سفر کروں تو کچھ نہ کچھ ہدیہ لینا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ہدیہ لوں، کیا لوں؟ تو وہاں بازار میں دیکھا تو کچھ قندیلیں لٹکی ہوئی تھی, لالٹن کہتے ہیں ہماری گجراتی زبان میں, فانوس وغیرہ لگی, ہاں یہ اچھی ہے یہ اچھی ہے یہ اچھی ہے, یہ خرید لی یہ خرید لی یہ خرید لی. جب لے کے چلا تو جو تاجر تھا وہ بھی ویاپاری آدمی تھا, اس نے کہا کہ بغیر تیل کے تھوڑی جلے گی, یہاں سے تیل بھی لے جاؤ. تو میں نے کہا نہیں نہیں تیل تو وہیں سے خرید لوں گا میں, تیل اٹھا کے جاؤں. لمبا سفر, میں نے سفر جب شروع کیا تو یہی جنات جنہوں نے مجھے دعوت دی تھی یہ نصرت والی جماعت بن کر نصرت کرنے کے لیے رستے میں آتے تھے. کبھی جو ہے کھجور لے آویں, کبھی زیتون کا پھل لے آویں, کبھی پانی لے آویں, اللہ اللہ کر کے مدینہ منورہ پہنچا. یہ خیر مل رہی ہے, یہ اصول یاد رکھنا. آدمی کے دل میں خیر ہوگی اللہ خیر دے گا, بازار میں بھی اللہ خیر دے گا, کبھی کبھی شیطان کے ذریعے سے بھی اللہ خیر دے گا. ابو ہریرہ کو آیت الکرسی سکھانے والا شیطان تھا, ہے ابو ہریرہ, لیکن آیت الکرسی کے وجہ سے کون سکھا رہا ہے, یوں کہ شیطان سکھا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور سے کہا کہ حضرت یہ قصہ ہوا, آپ نے کہا جھوٹا ہے لیکن بات صحیح بتا گیا, ہے جھوٹا لیکن بات صحیح بتا گیا. تمیم داری کہتے ہیں مدینہ منورہ پہنچا, جب مدینہ منورہ پہنچا تو مسجد نبوی بہت چھوٹی سی, رات میں اندھیرا رہتا تھا, اندھیرے میں لوگ نماز پڑھتے تھے, مغرب کی بھی عشاء کی بھی فجر کی بھی. میں بیٹھ گیا, لوگوں سے پوچھا, مدینہ منورہ کو چھوٹی سی بستی, مسافر آئے تو پتہ چل جائے گے, بڑا ماحول تھا نہیں. لوگوں نے پوچھا کہاں سے آئے ہو, میں کہا شام سے آیا ہوں. اچھا اچھا اچھا, کیوں آئے ہو؟ کہ مسلمان ہونے آیا ہوں. بہت اچھا. پوچھا انہوں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے؟ میں کہا بیٹھو, یہاں سے تشریف لائیں گے. میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا, چہرہ دیکھتے ہی اللہ نے اسلام اور ایمان میرے دل میں داخل کر دیا. کہ سچے کا چہرہ ہے, جھوٹے کا نہیں ہے. آپ نے نماز پڑھائی, نماز پڑھا کر میں بیٹھ گیا سامنے, بھئی کہاں سے آئے ہو؟ یوں کہ حضرت شام سے آیا ہوں. کیوں آئے ہو؟ یوں کہ حضرت مسلمان ہونے آیا ہوں. جنت کی وجہ سے کئی صحابی مسلمان ہوئے ہیں. سواد ابن اقارب ایک صحابی تھے, وہ کہتے تھے کہ میں ہندوستان میں تھا اور ہندوستان کے جنتوں نے مجھے دعوت دی, میں مسلمان ہوا. تمیم داری کو بھی جنتوں نے دعوت دی. تو یاد رکھنا, ہم دین کا کام کریں گے اخلاص سے, اللہ کے لیے کرے آدمی, کوئی بھی دین کا کام کرے اللہ کے لیے کرے, اس کے اثر کو اللہ تعالیٰ یا بالواسطہ ہے بلا واسطہ اللہ پہنچائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, مسلمان ہو گیا. حضور نے کوئی سوال نہیں کیا, کون سے جنات نے دعوت دی, کیا ہوا, کچھ نہیں. تمیم داری کہتے تھے تھکا ہوا تھا, سو گیا. دوسرے دن میں نے دیکھا کہ وہ لایا ہوں قندلے وندلے, ہدیہ دے دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ مسجد زیادہ حقدار ہے, اندھیرے میں لوگ نماز پڑھتے ہیں. سن 8 ہجری کا یہ قصہ ہے. تو میں یہ تیل وغیرہ ڈال کر مسجد میں ہی لٹکا دوں, یہ دلی بات ہے. یاسر بعد باہر گیا, صاف باف کیا, تیل ڈالا اور اس کو جلایا, اور جلا کر میں نے مسجد نبوی میں ایک یہاں لٹکا دی, ایک یہاں لٹکا دی, ایک یہاں لٹکا دی, ایک یہاں لٹکا دی. صحابہ دیکھ رہے تھے, صحابہ نے کسی نے انکار نہیں کیا. جس کے دل میں خیر ہوگی بڑے بڑے چانس اللہ دے گا. سب سے پہلے مسجد نبوی میں لائٹ جلانے والے تمیم داری ہیں, قیامت تک مساجد بنیں گی, لائٹیں ہوں گی, لوگ قرآن پڑھیں گے, لوگ دن کا کام کریں گے. سب سے پہلے ثواب اللہ کس کو پہنچائے گا؟ تمیم داری کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا دے نکلے تو حضور نے دیکھا نئی چیز ہماری مسجد میں, شہ جدید فی مسجد نا, بھائی یہ کس نے کیا؟ تو بعض صحابہ نے کہا حضرت وہ جنات والا ہے نا جو کل آیا تھا, وہ کل آیا تھا جنت والا. آپ نے تمیم داری کہتے تھے کہ میں کونے میں بیٹھا ہوا سارا منظر دیکھ رہا تھا کہ پتہ نہیں میں نے صحیح کیا غلط کیا, دعا مانگ رہا تھا اللہ خیر ہے تو تیری طرف سے, شر ہے تو میری طرف سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی, اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے اعلان کیا, مجمع بھرا ہوا ہے, اين التمیم، تمیم کہاں ہے؟ تمیم داری کہتے ہیں کہ میں پھنسا، اٹھ بھی نہ سکوں، بیٹھ بھی نہ سکوں، لیکن حضور بلا رہے ہیں، سب کے سامنے بلا رہے ہیں، تو وہاں ہیرا پھیری نہیں تھی، بات صحیح تھی جو کرنی تھی. وہ تمیم داری کہتے ہیں میں کھڑا ہوا، جو کھڑا ہوا تھا سارے مجمع نے مجھے دیکھا، اب لوگ مجھے دیکھے اس میں میرا ٹینشن. بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہیں گھر کے دیکھو تو بھی اس کی ٹینشن ہوتا ہے، یار کیوں دیکھ رہے ہیں مجھے. اب میں چلا تو سب لوگوں کی نگاہیں بھی میرے ساتھ ہی چل رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر بیٹھا تو حضور کے سامنے جا کر بیٹھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر تھے. سامنے جا کر بیٹھتے ہی میں نے کہا حضرت میں سمجھ گیا ہوں آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے، یہ میں نے کیا ہے، یہ آپ سے پوچھا نہیں، مسجد آپ کی ہے، مجھے پوچھنا چاہیے تھا آپ سے، بغیر آپ کے پوچھے میں نے کیا ہے. پہلے میری ایک بات سن لیجیے حضرت، یہ اگر خیر ہے تو اللہ کی طرف سے اور شر ہے تو میری طرف سے، آپ مجھے معاف کر دیں. تو آپ نے جواب کیا دیا، لا 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 یا تمیم، لا لا تمیم، یہ بات نہیں ہے، تیرے اس کام سے مجھے اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ اگر کوئی میری لڑکی ہوتی تو میں تجھے اپنا داماد بنا لیتا. چونکہ بھرے مجمع میں کہا، بعض حدیث وہ ہوتی ہے جو تنہائی میں حضور نے کسی کو کہی ہوتی ہے اس کے راوی کم ہوتے ہیں، اور بعض حدیث وہ ہوتی ہے جو بھرے مجمع میں ہوتی ہے تو اس کے راوی بہت زیادہ ہوتے ہیں، کہ ہر آدمی روایت کرتا ہے، ہاں میں نے بھی سنا تھا، ہاں میں بھی تھا، ہاں میں بھی تھا، ہاں میں بھی تھا. تو بھرے مجمع میں کہا کہ میری لڑکی ہوتی میں تجھے اپنا داماد بنا لیتا. تو نوفل ابن حارث پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، وہ کھڑے ہو گئے، یوں کہا حضرت بنا تو نہ بنا تک، حضرت ہماری بیٹیاں آپ ہی کی بیٹیاں ہیں، میری بیٹی ہے ام مغیرہ، یہ بیوہ ہو گئی ہے، اگر آپ چاہیں تو ام مغیرہ کے ساتھ شادی کر دیں اس کا. آپ نے فرمایا بہت اچھا، بلا لیا، اور بلا کر جو ہے ام مغیرہ کے ساتھ نو مسلم کا نکاح ہو گیا، ایک 24 گھنٹوں میں مسلمان ہوئے ان کو. خیر ملی، مدینہ منورہ میں سب سے زیادہ بابرکت یہ گھرانہ تھا تمیم داری کا، بہت خوبصورت تھی. تو حضرت عمر نے اپنے زمانے میں قانون بنایا تھا، مسجد نبوی میں آنا ہو تو برقع پہن کے آنا، بغیر برقعے کے آئے گا تو ڈنڈے پڑیں گے تجھے. یہ ان کے لیے اصول تھا، دو صحابی کے لیے، ایک جریر ابن عبداللہ اور ایک تمیم داری. ایک حضرت جریر تھے یمن کے اور یہ تمیم داری. تو جب بھی مسجد نبوی میں آتے تھے تو نقاب ڈال کے آتے تھے، اور اتفاق سے حضرت عمر نے عورتوں کے تراوی کی ذمہ داری تمیم داری کی دی تھی. یوں فرمایا کہ وہ اندر تو سب بغیر برقع کے ہیں لیکن تجھے برقعے کے ساتھ پڑھانی ہے. آواز ان کی اچھی تھی تمیم داری کی، قصے بھی ان کے بہت ہوتے تھے. تمیم داری کہتے تھے کہ وہ گھر ایک جوڑا تھا ان کے پاس، روایتوں میں آتا ہے جب شب قدر ہوتی تو تمیم داری وہ جوڑا پہنتے. حضرت عمر انتظار کرتے کبھی تمیم داری نے جوڑا پہنا ہے کہ نہیں، وہ جوڑا تو جوڑا نکلواتے آخر عشرے میں، کتابوں میں لکھا ہے، میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں بھی قصہ و تفصیل سے لکھا ہے. تو بیوی سے کہتے کہ دیکھی، وہ سال میں ایک ہی رات پہنتے تھے وہ جوڑا، تمیم داری نکلوا کے رکھتے. تو جب تمیم داری وہ جوڑا پہن کر مسجد نبوی میں داخل ہوتے، حضرت عمر اعلان کرتے کہ آج لیلۃ القدر ہے، وہ پہن کر آتے. تو روزانہ آخری عشرے میں دیکھتے کہ کون سا جوڑا پہن کر آئے، تو باہر نکلتے، ان کی بیوی کہتی تھی ام مغیرہ، باہر نکل کر یوں سنگتے، نہیں آج نہیں ہے، آج نہیں ہے، یوں سنگتے خالی. تو صحابہ پوچھتے کہ تمہیں پتہ کیسے چلتا ہے؟ یوں کہتے کہ جبریل کی خوشبو سب سے الگ ہے، دوسرے فرشتوں کی خوشبو الگ ہے، جبریل کی خوشبو سب سے الگ ہے، میں وہ خوشبو سونگ لیتا ہوں، پتہ چل جاتا ہے کہ آج جبریل آ گئے ہیں مدینہ میں. آگ لگی مدینہ منورہ میں تو حضرت عمر نے ان کو ہی ذمہ داری دی، تمیم آگ بجھاؤ. تو تمیم داری بیٹھے ہوئے تھے، اجی حضرت میں کیسے بجھاؤں؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ وقت توازو کا نہیں ہے، آگ بجھاؤ. تو تمیم داری جو وہ آگ کو دھکے مار مار کے لے گئی ہوں، اور دور تک، اب تک وہ پہاڑ ہے اور اس پر آگ کا کالا نشان بھی ہے، حکومت نے بھی وہ پہاڑ توڑا نہیں ہے، پہاڑ بھی ہے اور وہ کالا نشان ہوتا ہے نا وہ بھی ہے. تمیم داری جو ہے دھکا مار رہے تھے اور آگ پیچھے ہٹ رہی تھی اور صحابہ تمیم داری کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے تھے. جب اندر گئے گئے تو آگ جو ہے وہ پہاڑ میں چلی گئی غار میں, تمیم داری بھی اندر چلے گئے. اب تمیم داری نکلے نہیں تو صحابہ نے حضرت عمر سے کہا کہ حضرت تمیم داری کو تو جنات لے گئے. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں آئے گا وہ. تھوڑی دیر کے بعد تمیم داری واپس آئے. یہ مقام تھا ان کا, یہ اللہ نے مقام دیا کہاں پر, ای عالم اللہ فی قلوبکم خیرا یوتکم خیرا. ان کے انتقال کا بھی بڑا عجیب قصہ ہے تمیم داری کا, دوسرے سفر میں انشاءاللہ سنائیں گے آپ کو کہ بڑا درد بھرا قصہ ہے جب تمیم داری کا انتقال کا وقت آیا. مجھے تو صرف یہ سنانا ہے ای عالم اللہ فی قلوبکم خیرا یوتکم خیرا. اپنے دلوں کو پاک کرو گندگیوں سے برائیوں سے, کہ دل کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. پھر اللہ خیریں دیتا ہے, ایسی خیریں دے گا کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگی. اللہ کا چہرہ مرا نہیں دیکھا جاتا. ام ایمن تھی, کوئی بہت قبول صورت نہیں. دیکھو ایک اصول یاد رکھنا, کسی کو بد صورت کہنا ہماری شریعت میں مناسب نہیں ہے. کیوں؟ کہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ هو الذی خلقکم وصورکم فاحسن صورکم, کہ ہم نے تم کو پیدا کیا, تمہاری صورتیں ہم نے بنائی اور تمہاری صورتیں اچھی بنائی. تو اللہ جسے اچھا کہے اسے ہم برا کیوں کہیں بھائی؟ ہاں صرف اتنا کہہ سکتے ہیں قبول صورت نہیں ہے, بس قبول صورت نہیں ہے. جو آنکھ کو نہ لگے وہ دل کو کیا لگے, ایک اردو مثال مشہور ہے, جو آنکھ کو نہ لگے وہ دل کو کیا لگے. تو یہ ام ایمن, یہ وہ قبول صورت نہیں تھی لیکن ان کے دل کی صفائی کی وجہ سے ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ بہت کلیئر تھا. جب آتی مسجد میں تو حضور جیسے بیٹھے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم, اور ام ایمن بہت بوڑھی عورت تھی, حضور کا بچپنا بھی ان کے ساتھ گزرا ہے ام ایمن کے ساتھ, تو وہاں حضور دیکھتے ام ایمن کو تو حضور کہتے ام ایمن سلام مت کرنا, سلام مت کرو, سلام مت کرو, وعلیکم السلام, وعلیکم السلام. حضور خود جواب دے دیتے سلام مت کرنا. تو صحابہ ہنستے تھے, حضرت کیوں منع کیا؟ فرمایا کہ اس کی زبان میں لکنت ہے, سلام کرنا کرنے کا ارادہ کرتی ہے, کہنا چاہتی ہے سلام اللہ علیکم, کہنا ہی چاہتی ہے لیکن زبان میں لکنت کی وجہ سے کہتی ہے سلام لا علیکم, تو بد دعا ہو گئی. تو حضور کہتے وعلیکم السلام, وعلیکم السلام, بس 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 تو تیرا سلام لے لیا, تیرا سلام لے لیا, سلام, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. تو صحابہ کو کہتے ہیں کہ اس کا ظاہر یہ ہے لیکن اس کا باطن اور اس کا اللہ سے تعلق اتنا اونچا ہے کہ میں نے ام ایمن کو جنت میں چلتے پھرتے دیکھا ہے. یہ معاملہ کلیئر اللہ کے ساتھ. عبداللہ بن مسعود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہنی اللہ کا ابن مسعود, اے عبداللہ بن مسعود تیرے لیے خوشخبری ہے, حشر کے میدان میں تجھے تولا جائے گا. جب آپ نے فرمایا تجھے تولا جائے گا تو صحابہ ہنسنے لگے, بھائی کیوں ہنس رہے, حضرت اس کا تو کچھ وزن ہونے کا نہیں, کیونکہ پنڈلی ان کی بہت دبلی پتلی تھی, عبداللہ بن مسعود کی بہت دبلی پتلی, کمزور تھے. ہمارا فقہ حنفی جو چلا ہے عبداللہ بن مسعود کی حدیثوں سے چلا ہے, جتنے احناف نے حدیثیں لی ہے وہ عبداللہ بن مسعود کی حدیثیں لی ہیں. تو آپ نے فرمایا یہ بات نہیں ہے, عبداللہ بن مسعود کو جب تولا جائے گا تو اس کے دونوں پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. یہ فضائل بیان کیے. اس لیے یاد رکھنا ہماری شریعت میں فضائل پہلے آئے ہیں, مسائل بعد میں آئے ہیں, ترغیب پہلے آئی ہے. ماں عائشہ کہتی تھی کہ اگر شراب کی حرمت پہلے دن آ جاتی کوئی شراب نہ چھوڑتا, زنا کی حرمت پہلے دن آ جاتی کوئی زنا نہ چھوڑتا, لیکن زنا کے کیا نقصانات ہیں یہ پہلے آئے, شراب کے کیا نقصانات ہیں یہ پہلے آئے, اس کے بعد حکم آیا. بخاری شریف کی روایت دیکھو آپ کو یہ ملے گا کہ فضائل پہلے آئے. تو اس قسم کے مناقب حضور نے بنا کی بیان کیے صحابہ کے سامنے, اللہ تجھے یہ دے گا, 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 اللہ تجھے یہ دے گا. اس پر وہ لوگ کام کرتے تھے, اور کس جس کے آپ فرماتے تھے کہ دیکھو تمہارے دلوں میں خیر ہوگی، اللہ تمہیں خیر دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. لیکن آج کا مسلمان کیا کرتا ہے؟ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، اس میں میں بھی شریک، آپ بھی شریک. کوئی نامناسب حال آیا گناہ کی وجہ سے، تو اس نامناسب حال کو دور کرنے کے لیے آدمی دوسرا گناہ کرتا ہے. پریشانی آئی تو پریشانی دور کرنی ہے، تو پریشانی دور کرنے کے لیے گناہ سے پریشانی دور کر رہا ہے. تو گناہ سے جب پریشانی دور کرے گا تو پریشانی دور نہیں ہوگی، بلکہ پریشانی کی شکل کو اللہ بدل دے گا. پہلے ایک کلو تھی، اب دس کلو ہو جائے گی. پہلے دس کلو تھی، اب بیس کلو ہو جائے گی. تو اس کا علاج کیا؟ اس کا علاج ہے آدمی استغفار کرے، اٹھتے بیٹھتے صرف ایک جملہ کہے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے. اتنا جملہ تو آدمی کہہ سکتا ہے، تو پیسے لگتے نہیں ہیں. اس پر میں استغفار پر ایک قصہ سناؤں. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بڑے امام تھے امام احمد ابن حنبل، کہ میں بغداد کے جامع مسجد میں ٹھنڈی کی راتوں میں گیا کچھ کام کرنے کے لیے، کتاب وغیرہ لکھنے. عشاء کی نماز پڑھی میں نے، عشاء کی نماز کے بعد بیٹھا تو ایک گھنٹے کے بعد مؤذن آیا، یوں کہا کہ حضرت ہماری مسجد کا قانون ہے نماز کے ایک گھنٹے کے بعد مسجد بند ہو جاتی ہے، ہم بند کر دیتے ہیں، آپ باہر چلے جائیے. امام صاحب نے کہا، انا ابن البلد، میں تو اس پورے علاقے کا مفتی ہوں، اور جس نے نماز پڑھائی وہ میرا شاگرد ہے. وہ مؤذن نے کہا، میں نہیں جانتا ابن البلد اور مفتی، اور بعض مؤذن بھی اڑے ٹیڑے ہوتے ہیں نا، دیکھا ہوگا، میں کچھ نہیں جانتا، تم اب آپ باہر نکلو، باہر نکلو، آپ میں نہیں جانتا آپ کو. یہ کہہ کر امام صاحب کہتے ہیں، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے دھکا دے دیا، باہر جاؤ. خیر میں نے کتابیں وغیرہ لے کر باہر نکل گیا، دروازہ بند کر دیا مسجد کا. اب کہاں جاؤں؟ ٹھنڈی بہت، بارش، برف باری، پالا پڑ رہا ہے. تو امام صاحب نے کہا، باہر تھوڑی سی معمولی جگہ تھی، صاف واف کر کے بیٹھ گیا وہاں اور اپنا کام شروع کیا. دو گھنٹے کے بعد یہ مؤذن پھر آیا، ارے بڑے میاں، مسجد سے تم کو نکالا، تم نے یہاں ڈیرا ڈال دیا. ہماری مسجد کا قانون ہے کہ نماز کے دو گھنٹے کے بعد مین گیٹ بھی بند ہو جاتا ہے، باہر نکلو. یہ کہہ کر اس نے میری کتابیں لی، کتابیں لے کر مجھے دھکا مار کے باہر کر دیا، مین گیٹ بھی بند کر دیا. تو امام صاحب فرماتے تھے کہ موت کی آہٹ میں نے اس رات میں سنی ہے. بڑھاپا، کتابیں، اور کہاں رکھوں، کہاں جاؤں، کھڑا ہوا تھا، بس اب موت آوے، اب موت آوے. سامنے خباس کا مکان تھا، روٹی بنانے والے کا، وہی منظر دیکھ رہا تھا، کیونکہ بڑے میاں ہیں، پریشان ہیں بیچارے. انہوں نے تھوڑی سی کھڑکی کھولی، ارے بڑے میاں مر جاؤ گے، مر جاؤ گے، آپ میرے گھر میں آ جاؤ، میرے گھر میں آ جاؤ، میرے گھر میں آ جاؤ. کمرے میں داخل کیا، کمرے میں اس زمانے کے اعتبار سے تنور چل رہا تھا تو ہیٹر. نہیں کہ تم یہیں سو جاؤ، رات یہیں گزار لو، فجر کی نماز مسجد میں پڑھ لینا، پھر چلے جانا. تو امام صاحب نے کہا، چلو اللہ شکر ہے کہ مدد مل کر، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کہ بھائی چلو مدد، اللہ کی مدد آئی. امام صاحب فرماتے ہیں، میں تو اپنے کام میں لگ گیا، لیکن پوری رات میں نے دیکھا کہ یہ روٹی بنانے والا خباس جو تھا، جب بھی کروٹ لیتا تو ایک جملہ کہتا، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. اس کے زبان پر رات بھر یہ جملہ میں سنتا رہا. امام صاحب فرماتے ہیں، جب صبح ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ بڑے میاں، پوری رات میں نے خوب استغفار سنا ہے تمہارے منہ سے، کتنے سالوں سے معمول ہے. یوں کہا، اچھا وہ پہچانتا نہیں تھا کہ یہ احمد ابن حنبل ہیں. بھگوڑ تو ہوتا ہے ایسا، کئی لوگ ہماری کتابیں ہم کو ہدیہ دیتے ہیں، ارے میری کتاب بھی پھر موتی 12 جلدیں میں نے لکھی، وہ پہچانتے نہیں. کبھی آپ چہرے سے ذرا بھلے آدمی لگتے ہو، یہ کتاب بہت اچھی مولانا یونس پالن پوری نے لکھی ہے، آپ پڑھنا بہت فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے بھائی، ہماری کتاب مومن کا ہے، اور مجھے جو ہمارا واٹس ایپ کا سبق چلتا ہے تو کئی لوگ میرا سبق مجھے بھیجتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، خیر اللہ کی طرف سے آ رہی ہے. تو وہ پہچانتا نہیں تھا کہ یہی ہے، یہ بہت بڑا آدمی ہے احمد ابن حنبل، پہچانتے ہی نہیں تھے. تو کتابوں میں لکھا ہے. بڑے میاں نے کہا کہ وہ مسافر، بیس سال سے میرا معمول ہے میں استغفار بہت کرتا ہوں، اٹھتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، اور اس درجے تک پہنچا ہوں کہ بیس سال میں اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی ہے اللہ نے قبول کی ہے، ایک دعا بیس سال سے مانگ رہا ہوں اب تک قبول نہیں ہوئی ہے، کچھ پتہ نہیں میری وہ دعا کب قبول ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا بھائی پرائیویٹ دعا نہ ہو تو بتا دے کیا مانگ رہا ہے بیس سال سے تو، یوں کہ بیس سال سے میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں کہ اے اللہ احمد ابن حنبل سے میری ملاقات کرا دے۔ تو احمد ابن حنبل نے کہا تیری دعا قبول ہو گئی، کہا میں ہی احمد ابن حنبل ہوں۔ بڑے میاں نے کہا آپ احمد ابن حنبل؟ کہا میں ہی احمد ابن حنبل ہوں۔ بڑے میاں چمٹ گئے اور چہرے کو بوسا دیا اور رونے لگے، بیس سال کا میرا خواب آج پورا ہوا، بیس سال کا آج میرا خواب پورا ہوا، میں جانے نہیں دوں گا۔ پیشانی پر بوسا دے رہے ہیں، ہاتھوں پر بوسا دے رہے ہیں، چمٹ رہے ہیں۔ تو احمد ابن حنبل میں بہت روئے، بڑے میاں یہ بہت روئے، احمد ابن حنبل میں بہت روئے۔ احمد ابن حنبل نے ایک جملہ کہا درد بھرا، کیا کہا؟ یا خباز لاجل استغفارک قد جررت الیک جرا شدیدا، تیرے استغفار کی وجہ سے تیری طرف دھکے مار مار کے پہنچایا گیا ہوں۔ مؤذن دھکے مار رہا تھا، میں اللہ کے نظام نہیں سمجھ رہا تھا، یہ استغفار اتنی اونچی چیز ہے۔ تو آج اٹھتے بیٹھتے استغفار کی کثرت کرو، کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ ہاں، اس لیے یہ مختصر دیکھو، استغفار پر اللہ وہ دیتا ہے جو تقوی پر دیتا ہے، تقوی پر اللہ وہ دیتا ہے جو استغفار پر دیتا ہے، دونوں جڑوا بہنیں ہیں، جڑوا بہنیں ہیں دونوں۔ تقوی پر جو ملے گا وہ استغفار پر ملے گا، استغفار پر جو ملے گا وہ تقوی پر ملے گا۔ اور خوشحالی والی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے استغفار کرو گے میں تم کو خوشحالی والی زندگی دوں گا، کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، آدمی محنت کرے، اللہ سے دعا مانگے، چلتا رہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یتیم نہیں بنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے دعائیں بتائی ہیں۔ ایک دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اسے پڑھنے کی توفیق دیتا ہے، جس سے اللہ محبت نہیں کرتا اسے پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی۔ وہ دعا آپ کو پڑھا دوں بھائی، یاد کر لینا، پڑھا دوں، ہماری فیس ملے گی انشاءاللہ۔ اور ہماری فیس کیا ہو تو جانتے ہی آپ، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت۔ سارا مجمع یہ نیت کرے کہ ہم مرتے دم تک اللہ کے سارے احکامات کو پورا کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ اب پڑھ لو میرے ساتھ، اللہم انی ضعیف فقو فی رضاک ضعفی وخذ الی الخیر بناصیتی واجعل الاسلام منتہا رضائی، اللہم انی ضعیف فقونی وانی ذلیل فاعزنی وانی فقیر فاغننی یا ارحم الراحمین۔ بس یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ اسلمی کو سکھلائی تھی، یہی دعا حضور نے حضرت عائشہ کو سکھائی تھی۔ اب تین اپنے وعدے دوسرے سفر کے لیے انشاءاللہ رکھ لو۔ بریدہ اسلمی کو کیوں سکھائی تھی، حضرت عائشہ کو کیوں سکھائی تھی، اور تمیم داری کے انتقال کا قصہ، یہ تینوں دوسرے سفر میں پورا کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب بتاؤ کون کون تیار ہے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے؟ جلدی جلدی نام لکھا دو، پھر دعا کر لیں۔ اذان کا وقت ہو رہا، 9:15 نماز ہے۔ اچھا ارادہ کر لو سب نکلیں گے اللہ کے راستے میں، ٹھیک ہے؟ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے اس مجمع کو قبول فرما جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے، اے اللہ اسی کرم سے جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو کام کرنے سے آپ خوش ہوتے ہوں وہ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور جو کام کرنے سے آپ ناراض ہوتے ہوں اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے دین کے خاطر جہاں جہاں جانے میں خیر ہو، عافیت کے ساتھ تو ہمیں وہاں لے جا۔ اور جہاں جہاں جانے میں شر ہو عافیت سے تو ہماری پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے مسجد ابوبکر صدیق میں ٹورنٹو میں, اے اللہ اسی کرم سے جنت الفردوس میں تو ہم سب کو جمع فرما دے. اے اللہ جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے میری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما. اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھی ہو, اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا. لکھنا بھی آپ کا کام ہے, مٹانا بھی آپ کا کام ہے, لوح قلم بھی آپ کے پاس ہیں. اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما, ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما, جو زندہ ہو ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, ہواؤں کے ساتھ جو خیریں آتی ہیں وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما, اور ہواؤں کے ساتھ جو برائیاں آتی ہیں ان برائیوں سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے, اپنے کرم سے عطا فرما دے, اپنے فضل سے عطا فرما دے. اے اللہ اس مسجد میں فرشتے بھی موجود ہیں, ان کے آمین کے کہنے کو ہمارے لیے قبول فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کون سی دعا؟ وہ میری کتاب میں دیکھ لیں گے, اذان کا وقت ہو رہا ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ, پڑھو میرے ساتھ, میں کمزور ہوں, تیری رضا مندی میں مجھے طاقتور بنا دے اور مجھے خیر کی طرف میری پیشانی پکڑ کر لے چل, اور اسلام کو میرے دل اسلام میرے دل میں داخل کر دے. یہی ترجمہ ہے, پوری دعا کا یہی خلاصہ ہے. حضور نے کچھ جملے الگ کہے کچھ جملے الگ کہے, لیکن یاد ضرور کر لینا. بکھرے موتی میں یہ دعا ملے گی, انشاءاللہ واٹس ایپ کے سبقوں میں ایمیجز میں بھی یہ دعا ملے گی, ہمارے آپ ویب سائٹ پر چلے جاؤ گے ابن کثیر ڈاٹ نیٹ پر تو وہاں پر بھی ملے گی, اور بکھرے موتی میں تو تفصیل سے میں نے قصہ لکھا ہے. پڑھنا چاہیے, صحابہ کا معمول تھا. یہ دلیل ہوتی ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے تو یہ توفیق ملے گی, محبت نہیں کرے گا توفیق نہیں ملے گی. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.